चीजें मिलजुल कर फिर उस अमल को रोक देते हैं जो इंसानों को हिदायत की तरफ लाने का सब बनता है। अब आप अंदाजा फरमाइए कि हमारे यहां इस्लाम में मौलवी का या पीर का या अमीर का या हाकिम का ये तस्वर एक या मौलवी कह रहे हैं, उस्ताद कह रहे हैं, या पीर कह रहे हैं, या बादशाह कह रहे हैं, या इमाम कह रहे हैं, ये सारे औकात एक हस्ती के और जहां जहां कोई आपका दीनी पेशवा है सदाए इस्लाम में आप देख लें कि हुजूर सल्लम किए जाते थे ये बात में सबसे बड़ी मस्जिद के खतीब आप हैं, मौलम आप हैं, काजी मुफ्ती आप हैं, इमाम आप हैं, पीर आप हैं। फुलफाए राशिदीन की आयत में देख लें, फुलफाए राशिदीन ही बहुत बड़े हुक्मरान भी हैं और वही सारी उम्मत के पीर भी हैं और वही सारी उम्मत के मुफ्ती भी बड़े हैं और सारी उम्मत के वही सबसे बड़े आलिम भी। फिर जिस जिस शहर में जिस जिस इलाके में जहां कोई दीनी एतबार के साथ बुलंद आदमी है, दुनियावी एतबार से भी होगा और मतलब उसी के पास है, वही गवर्नर भी है, वही सालार भी है और वही इसको पहला जोक तो तब पहुंचा जब हुकूमत हमारे यहां मुस्तकिल मौरूसी हो गई तो बाप के बाद बेटा हर हाल में हुक्मरान बनेगा, खा वो कैसा भी है। इस सियासत और इख्तदार इसके लिए दीनदारी जो थी वो शर्त न रही, इसके लिए विरासत शर्त हो गई। सियासी तौर पर कौन इख्तदार का वारिस है, नस्ली तौर पर, नस्बी तौर पर, लेकिन पौधे जो थे उनके लिए दयानत अमानत इल्मी मरतबा जो है ये शर्त रहा पर कि आप बहुत दूर नीचे तक आ जाए तो यहां इस बात को बड़े शरीर में भी आपको मुगलों के अहल में भी जो उनके जरनैल या सरदार मिलेंगे वो सारे दीनी आलम के वजीर या कोई भी काबिल जिक्र होते कि हम उमरा जो मिलेंगे तो वो देख लीजिए वो सारे दीनी आलम भी होंगे और उनके मनासे उमूर सल्तनत में भी होंगे। हत्ता कि इसका असर हमें सिखों की हुकूमत में भी मिलता है कि रंजीत सिंह के जो मुसलमान वजीर एक जो थे वो भी मौलवी टाइप थे, मजली आदमी थे, वो किसी पेशे से थे लेकिन थे मौलवी। इसी तरह उस दौर में जब तस्वीरें लिखी गई मुख्तलिफ जबानों में आजमाए तस्वीर को आप देखें, जब इतिहास करके मुख्तलिफ रास्ते मुतयन किए गए सीखी तो आजमाए फिका में देखते हैं, आजमाए अजीज को देखें, उनमें आपको कोई भी पेशावर आदमी नजर नहीं आता, सारे मजदूरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, कारोबार करते हैं और उससे अपनी जरूरियात पूरी करके उधर से बकत बचा कर दीनी खिदमत भी करते हैं। अब हमारे यहां यह तसव्वुर ही खत्म हो चुका है कि कोई शख्स दीन का काम भी करे और वो खाने के लिए भी कुछ कमाए, ये तसव्वुर इस तरह से खत्म हो चुका है। अगर दीन के किसी ने चल हरूफ भी बताने हैं बच्चों को तो उसका और उसके सारे खानदान का बोझ जो है वो कौन के सर है, تنخواہ بھی دے رہی ہے, انہیں سے کھانا پینا بھی ہے, انہیں سے پیسے لینے ہیں, انہیں سے جملہ لینا ہے. تنخواہ کچھ اگر کم ہے تو وہ کچھ رسومات ایجاد کرے گا, کچھ کیار بھی بنائے گا, بار بھی بنائے گا, کچھ ختم ہے قرآن پہ مٹھائی بانٹنے کی تجویز قدم پیش کرے گا, کوئی ہر پارے کے قدم پر کچھ پیش کرنے کے استاد کے لیے کپڑوں کا جوڑا پیش, اس طرح کی وہ مختلف تقریبات اور مختلف ترغیبات اور مختلف چیزیں, پھر سب کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ان کا ماحصل ایک فرد واحد کو پیسے پہنچانا یا اس تک کھانے پینے کی چیزوں کو پہنچانا یا اس کی ضروریات کو پورا کرنا, جس کے ذمہ دار ہم سب ہیں. کیونکہ ہم سب اپنے آپ کو اپنی اولاد کو افسر بنانا چاہتے ہیں, حاکم بنانا چاہتے ہیں, ہم سب اپنے اولاد کو بہت دور دور تک لے جانا چاہتے ہیں, لیکن ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ دین سیکھ جائے اور دین پر کام نہیں کرے. چاہیے یہ کہ دنیا کی علوم پڑھے, افسر بنے, حاکم بنے, لیکن دین کو چھوڑ کر نہیں, دین بھی سیکھیں اور دنیاوی علوم بھی پڑھیں, اور بہت بڑے تاجر بنے, بہت بڑے حاکم بنے, لیکن انہیں دین بھی آتا ہو, دین کی سمجھ بھی ہو, دین کی خدمت کرنے کی قابلیت بھی ہو, دین کا کام بھی کر سکیں. وہ جو کچھ بھی بنے کم از کم مسلمان تو رہیں, اسلام تو مقدم ہونا چاہیے, لیکن ہم نے اسلام کو ثانوی درجہ دے دیا ہے, سکھانے والوں کا پیشہ ہے, پروفیشن ہے, پروفیشن میں نگاہ اپنے پیشے پہ رہتی ہے, اس طرح سے باتیں گڑمٹ ہوتی رہتی ہیں, بتانے والے کی نگاہ جیب پر ہوتی ہے, سننے والا بھی جان چھڑانے کے موڈ میں ہوتا ہے, اس طرح سے باتیں گڑمٹ ہوتی رہتی ہیں, پھر انبیاء کی تعلیمات مصف ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ رواج اور رسومات جو ہوتے ہیں وہ دین کا درجہ پا لیتے ہیں, اور پھر مصیبت یہ بن جاتی ہے کہ اسلام تو ایک ہماگیر مذہب ہے جو روح زمین پر بیک وقت نافذ العمل ہے, لیکن آپ دیکھیں گے تو اس گاؤں میں اور اسلام ہے, اگلے میں ایک اور اسلام ہے, اس سے اگلے میں ایک اور اسلام ہے, اس سے اگلے میں اسلام کا معیار کچھ اور ہے, اس سے آگے جائیں تو اسلام کا معیار کچھ اور ہے, وہاں کی رسومات کچھ اور ہے, اگر آپ وہ نہیں کرتے تو باقی سارا کچھ کرتے رہے وہ آپ کو مسلمان نہیں مانیں گے, آپ کلمہ پڑھتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے, قرآن اٹھائے پھرے, آپ شہادت دیتے رہے, اقرار کرتے رہے, سب کچھ ہوتا رہے, لیکن وہ چند رسومات جو آپ تک پہنچی ہی نہیں آپ کیسے کریں گے؟ اسے پاس علاقے کے چند لوگوں نے ایجاد کیے, آپ ان سے واقع بھی نہیں ہیں, کریں گے کیا؟ اور یہ سماج اس وقت بنتا ہے جب ہم جیسے لوگ جو ساری دنیا کرتے ہیں, ہم سب جاتے ہیں کسی جنازے میں, کسی نکاح میں, کسی ایسی تقریب میں, تو ہمیں تو کوئی آتا جاتا نہیں ہوتا, ہمارے سامنے تو اسی جاتا سمپل سا کام ہوتا ہے جو مصنون طریقہ ہے جنازے کا یا نکاح کا, تو ہم تو وہ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, تو پیچھے بڑا شور اٹھتا ہے کہ جناب نہیں وہ کیا کرتی ہے, کیوں نہیں وہ ہوا بھی کہ نہیں ہوا, پتہ نہیں یہ کس مطلب کا نکاح تھا, پتہ نہیں یہ کیا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مقامی آدمیوں نے یا مقامی لوگوں نے اپنی ضرورت کے تحت اس میں اتنی رسومات جاری کر رکھی ہیں, ان رسومات کو اتنی اہمیت دی گئی ہوتی ہے کہ جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا عام نہیں ہوتا جتنا وہ رواج عام ہوتا ہے. آپ عمل کرتے ہیں اللہ کے حکم پر, اللہ کے نبی کی تعلیم پر, لیکن لوگوں کی نگاہ میں اس کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی جتنی ان رسومات کی ہوتی. تو یہاں رب جلیل نے سب سے پہلے اسی مرض کو پکڑایا, فرمایا روز حشر میں لوگوں کی تقسیم ہی یہ کروں گا کہ کون آدمی کس نبی کے زمانے میں مکلف ہے, اس طرح سے لوگوں کو تقسیم کر دوں گا. پھر ہر نبی کو حاضر کر کے ججم و رسول تمام انبیاء و رسول کو جمع کر لوں گا اور ان سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کے زمانے کے لوگ موجود ہیں جن لوگوں پر آپ کو ماننا فرض تھا وہ سب موجود ہیں. اب فرمائیے ماذا اجبتم, ان لوگوں نے آپ کی تعلیمات کا کیا جواب دیا, کیا کہتے تھے یہ لوگ؟ نبی پھر اللہ کے نبی, اب وہ چاہے تو ہم نے جتنی خرافات جمع کر رکھی ہیں ان کی فہرست بنا کر پیش کر دیں کہ خدا یہ بھی انہوں نے خود ہی یاد کی, یہ بھی انہوں نے خود ہی یاد کی, یہ بھی انہوں نے خود ہی ہونا بھی یہی ہے بلافت. لیکن نبی بڑی سادہ سی بات کہہ کر جان بچائیں گے, وہ کہہ دیں گے قالوا لا علم لنا, خدایا ہمارا ہمیں کیا خبر, ہم تو ظاہر پر ہی حکم دے سکتے آج, ہم نے کسی کو دیکھا بھی تو ظاہر سے دیکھا, کسی کو تسلیم کیا تو ظاہر سے کیا, کسی کی دشمنی سمجھی تو ظاہر سے سمجھی, کسی کو اپنا کار پایا تو ظاہر سے پایا, جبکہ تو اس کے باطن تک سے واقف ہے تو تیرے سامنے ہم کیا عرض کریں گے؟ اتنا جانتا اللہ کو غیوب, تو تو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور دیگر کو بھی جانتا ہے. غرض یہ ہوگی کہ ہم اگر نجات یافتگان کی فہرست پیش کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر نجات یافتگان کو ہم نے چھوڑ دیا, تو نبی کا ہم ہی شکر فرمائیں ہماری وجہ سے کوئی رہ نہ جائے, ہماری وجہ سے مارا نہ جائے کوئی, لیکن جب تک کوئی پھر یہ اس ثبوت کو نہ پہنچے کہ اس کی اصل جو ہے وہ نبی کا حکم ہے, تب تک وہ پھر سزا سے نہیں بچتا. ہر پھر پر یا عذاب ہے یا ثواب ہے, تو ثواب کے لیے ہر پھیر پر ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ ثابت ہو جائے کہ اس کی اصل اللہ کے رسول کا حکم واپس ہے, اس پر ثواب ہے. اگر یہ ثابت نہ ہو تو پھر وہ عذاب سے نہیں بچتا. اب عذاب کی مختلف صورتیں ہیں, کسی پر عذاب یہ ہے کہ اس کو سزا دی جاتی ہے, کسی کو معاف بھی کر دیا جائے تو اس کی ترقی تو کتنی, اس میں تو خلل آ گیا نا. اگر اس کی بجائے اس نے نیکی کی ہوتی تو اتنا دس قدم آگے نکل گیا ہوتا, تو وہ جو قطر مسافت میں خلل آ گیا یہ بھی تو ایک عذاب ہے. صوفی تو اسے بھی عذاب کہتے ہیں نا کہ آدمی ایک ترقی کر رہا تو اس کا تنزل نہیں ہوتا, لیکن کسی خطا کسی گناہ کی وجہ سے ایک مقام پہ رک جاتا ہے, سال بھر دو سال رکا رہتا ہے, تو دو سال میں وہ مزید کتنا آگے بڑھ سکتا تھا, یہ سب بڑھ سکنا بھی تو تنزل ہے, اسے بھی تو شمار کرنا چاہیے نا. اور اصل نقصان ہوتا ہی منافع میں ہے, یہ جو ہم نے شمار کر رکھا ہے نا کہ اصل گھر میں نقصان ہو تو اسے ہم نقصان سمجھیں گے, اصل گھر میں نقصان تو خبر ہی ہوتی ہے. ایک آدمی 100 روپے انویسٹ کرتا ہے, 100 روپے خرچ کرتا ہے, 100 کے 105 یا 110 بنتے ہیں, تو ایک سال اس نے سال بھر محنت کی اور 100 کے 100 کمائے. آپ کہتے ہیں خیر ہے نقصان سے بچ گیا, تو نقصان سے بچ کر یہ جو سال اس نے دھکے کھائے وہ کیا نفع تھا؟ جب 100 کا 100 ہی رہا اور ایک سال اس نے دھکے کھائے جھک ماری تو وہ نفع کا جواب کا وہ نقصان نہیں ہے. یا آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ 100 میں سے بھی اس کی 80 رہ جائے, پھر آپ مانیں گے اگر 100 کی 80 رہ گئے تو پھر تو وہ برباد ہو گئے, پھر تو اس کی اصل ماری گئی. نقصان حقیقتاً وہ ہوتا ہے جو منافع میں ہو, اصل کا نابود ہو جانا انسان کو نفع کیوں مقابل ہے؟ یہ نفع ہو یا نقصان، اصل قائم رہے، اصل کے اوپر اوپر جھگڑا چلتا رہے، نفع ہو یا نقصان. تو یہ جو فرائض ہیں یا جو ضروریات دین ہیں، یہ تو اصل ہے. ان ہی کا دل جانا تو گویا دین کی عمارت گر گئی. نقصان تو یہ ہے کہ فرائض و واجبات سے بڑھ کر نوافل میں ہم کس قدر آگے بڑھتے ہیں. ان کو پورا کر کے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نفلیات میں کتنا آگے جاتے ہیں. اگر وہ چھوٹ گیا اور وہ بجائے اس کے کہ ہم حضور کے اس حقیقت پہ چلتے، وہ رسومات کی نظر ہو گیا، وہ بدعات کی نظر ہو گیا، وہ رواجات کی نظر ہو گیا، تو شاید بعض بدعات اتنی سخت ہے کہ ممکن ہے وہ ہمارے فرائض کو بھی لے سکتے. بدعت میں ایک بہت بڑی شامت یہ ہوتی ہے کہ بدعت عقیدے کا ہونا، یعنی اصل کو بدعت کھا جاتی ہے، مناسب نہیں، اصل کو کھا جاتی ہے. ایک کام عملاً کرنا مباح ہے، آپ اسے ثواب یا اسے بڑی اللہ کی رضا کا سبب نہیں سمجھتے، مباح سمجھ کر کرتے تو وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن اسی کو باعث نجات قرار دے دیتے ہیں تو وہ بدعت بن جاتا ہے، اسی کو دین کا حصہ قرار دیتے ہیں تو وہ بدعت بن جاتا ہے، اسی پر ثواب کا عقیدہ رکھ لیتے ہیں تو وہ بدعت بن جاتا ہے. جب وہ بدعت بنتا ہے تو پھر وہ ہمارے عقیدے کو تباہ کرتا ہے. یعنی بدعت کی، ہر بدعت کی بنیاد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا اور ہم اپنی طرف سے حضور کے ذمہ لگا رہے ہیں. کیا ہم کر رہے ہیں اور کب کا حضور کا استعمال کر رہے ہیں؟ اور حضور فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا اس کے دولت جانے کے لیے یہی کر جو مجھے پر جھوٹ بولنا شروع کر دے وہ اپنا ٹھکانا ظلم میں ہی کرا. تو بدعت میں ظلم یہ ہوتا ہے کہ اس کی اثر حضور سے ثابت نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کا ثواب ہونا بڑے زور شور سے بیان کرتے ہیں. تو کسی چیز کا یہ کہنا کہ اس کا کرنا ثواب ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا حکم حضور نے دیا ہے، ورنہ ثواب کیسے؟ اور حضور سے ثابت نہیں ہوتا وہ تو میں جب ہمارا مقامی رواج ہوتا ہے، دو گاؤں چھوڑ کر جاؤ تو آگے کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی، نہ اس کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے، نہ حدیث میں ہوتا ہے، نہ سنت میں ہوتا ہے. تو ایسی ساری چیزیں وہاں سامنے آ جائیں گی جس طرح